الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے معزز نہایت صدر احترام بزرگوں اور بھائیوں سورہ بقرہ کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے اور سورہ بقرہ کی ہم اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ جس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے قبلے کی تعلیمات نازل فرمائی ہے اور قبلے کی حقیقت کیا ہے قبلہ کس چیز کو کہا جاتا ہے قبلہ کیوں ضروری ہے قبلہ کہاں ہونا چاہیے اور قبلہ کس کے کہنے پہ قبلہ بنتا ہے اور قبلے کی طرف حکم کر لینا مسلمان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے گزشتہ مجلس میں ہم نے اس پہ تفصیل سے کلام کیا تھا آج کی جو ہماری آیات ہیں جس کی تفسیر ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء اے پیغمبر ہم نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اور اے پیغمبر ہم آپ کو عنقریب موڑنے والے ہیں اس قبلے کی طرف جس پہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ خوش ہو جائیں گے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور اے پیغمبر آپ اپنا چہرہ موڑ دیجئے مسجد حرام کی طرف قبلے بدلنے کے دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور مدینہ منورہ میں 16 مہینے 17 دن آپ نے اور آپ کے صحابہ نے بیت المقدس کو ہی قبلہ بنائے رکھا اور اس کے بعد پھر اللہ وحدہ لا شریک کا حکم آ گیا کہ واپس کعبہ معلی کی طرف چہرہ موڑ لیا جائے اور جہاں پہ واپسی کا حکم دیا ہے فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے پیغمبر آپ اپنا چہرہ موڑ لیجئے مسجد حرام کی شطر کی طرف۔ آپ میں سے جو حضرات عربی جانتے ہوں گے وہ یہ جانتے ہیں کہ عربی میں طرف کے لیے الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شطر کا لفظ استعمال کم ہوتا ہے، الہ زیادہ ہوتا ہے۔ ذهبت من بصرہ الى الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ تک پہنچ گیا۔ لیکن یہاں پہ شطر فرمایا ہے، شطر کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ شطر سمت کو کہتے ہیں، شطر رخ کو کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں جو آیات میں قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں الہ کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ وہاں پہ شطر کہا ہے۔ یہ امت محمدیہ پہ اللہ کا ایک عظیم احسان ہے۔ اور کعبہ نہیں کہا فولی وجہ کا الی الکعبہ، بلکہ فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف چہرہ کیجئے گا۔ یہاں پہ دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کعبہ کا نام نہیں لیا بلکہ مسجد الحرام کا نام قرآن کریم میں لیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ کعبہ اصل میں ایک بہت ہی محدود زمین کے ٹکڑے کا نام ہے، اور اس زمین کے ٹکڑا یعنی کعبہ مشرفہ کے عین کی طرف، یعنی ایگزیکٹ کعبہ کی طرف رخ کر لینا مسلمان کے لیے جبکہ وہ حرم شریف میں ہو، تو یہ اس کے لیے لازم ہے، فرض ہے۔ اگر وہ حرم کے اندر ہے اور اس نے کعبہ کے عین کی طرف، ایگزیکٹ کعبہ کی طرف اس نے رخ نہیں کیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن وہ مسلمان جو حرم شریف میں نہیں ہے، جو صنعاء میں ہے، جو دمشق میں ہے، جو بغداد میں ہے، جو دہلی میں ہے، جو کراچی میں ہے، جو کابل میں ہے، جو ڈھاکہ میں ہے، وہ مسلمان کس طرح عین کعبہ مشرفہ کو اپنے رخ کے سیدھ میں لائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں جو ریاضی وغیرہ اور جیومیٹری کے قواعد سے واقف ہیں کہ ایک ڈگری کا بھی اگر فرق آ جائے یہاں سے ایک مسلمان یا ایک انسان نکلے کہ مجھے فلاں ملک میں جانا ہے، اور کراچی سے اس کے اپروچ میں ایک ڈگری کا بھی فرق آ جائے، تو وہ اس شہر پہ نہیں پہنچے گا، کہیں اور نکل جائے گا وہ۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اتنا عظیم احسان فرمایا کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو قبلہ مقرر کیا ہے وہ کعبہ کا عین نہیں ہے بلکہ وہ مسجد حرام کافی ہے۔ اور اسی طرح مسجد حرام کو کیسے ہم رخ کریں، کیسے ہم پتہ کریں کہ مسجد حرام کس طرف ہے، اور آیا مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کے لیے سائنس کے، جیومیٹری کے اور جدید آلات کا استعمال ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں علماء اور فقہا نے پوری تحقیق کی ہے۔ اور فرمایا کہ اصل بات یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے درمیان میں قبلہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مدینہ منورہ میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کا قبلہ مشرق میں نہیں ہے، اور ان کا قبلہ مغرب میں بھی نہیں ہے بلکہ مدینہ سے جو قبلہ ہے وہ جنوب میں ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اقدس کا مطلب یہ ہوگا کہ مشرق اور مغرب سے ہٹ کے شمال میں تو ظاہر بات ہے مدینہ والوں کو پتا تھا کہ قبلہ نہیں ہے بلکہ قبلہ جنوب میں ہے, تو جنوب کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھ لو گے تو تمہاری نماز ہو جائے گی. یہ ہے شطر میں اور علا میں فرق, کہ علا میں عین الشے کو آپ نے اپنے کلام میں یعنی کہ اس کو مراد بنانا ہوگا, اور شطر میں سمت کافی ہے, عین اس شے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں رہتا. علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں, حنابلہ کے بھی عظیم عالم ہیں اور حنفیہ بھی ان کے بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. ان سے ان کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ قبلے کی تلاش کے لیے لازمی طور پہ آج کل کے ریاضی کے آلات اور چیزوں کا استعمال اس کو ضروری سمجھنا یہ دین اسلام کے خلاف. اور عجیب معجزہ دیکھیے کہ 1444 سال قبل نہ کمپاس موجود تھا, نہ جی پی ایس موجود تھا, نہ ہی وہ قاعدے اور قوانین موجود تھے جو آج جدید نیویگیشن میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پورے عالم کی مسجدیں آپ دیکھ لیجئے جو صحابہ نے بنائی, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بنی, جو حضرت عثمان ذی النورین کے دور میں بنی, جو حضرت علی المرتضی کے دور میں بنی, جو حضرت معاویہ کی خلافت میں بنی, جو حضرت حسن کے دور میں بنی, یہ تمام کی تمام مسجدیں آج بھی دیکھ لی جائیں تو یہ مسجدیں شطر المسجد الحرام کے قانون کے مطابق بالکل صحیح اور درست ہیں. اور ہم نے گزشتہ مجلس میں ذکر کیا تھا کہ ابن العربی سے کسی نے مناظرہ کیا تھا, ابو العالیہ سے مناظرہ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا چلو حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد جو بیت المقدس کے قریب میں بنی ہے وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح کا قبلہ کدھر ہے, اور تاریخ گواہ ہے کہ جب قبلہ دیکھا گیا تو وہ بھی مسجد حرام کی طرف تھا. علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم جو ہندوستان کے لوگ ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں, افغانستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں, اہل مشرق کہلاتے ہیں, ہمارا قبلہ مغرب میں ہے. تو آیا مغرب کون سا؟ مغرب ایک سردی کا مغرب ہے اور مغرب ایک گرمی کا مغرب ہے, اور ان کے درمیان میں ایک بڑا فرق آ جاتا. اس لیے علماء کرام نے کہا کہ مشرق کے غروب آفتاب یعنی سردی کا غروب آفتاب اور گرمی کا غروب آفتاب, ان دونوں کے بالکل درمیان میں جو پوائنٹ آئے گا, جو ڈگری آئے گا, یہ ہے ہمارے لیے اصل قبلہ, کیونکہ جہت ہماری مغرب ہے. اور اسی سے پھر یہ مسئلہ بھی مستنبط ہو چکا ہے کہ اگر سمت قبلہ صحیح ہو, خواہ عین قبلہ ہو یا نہ ہو, نماز پڑھنے والے کی نماز درست ہو جائے گی. وہ مسجد کے جس کے قبلہ سمت قبلہ پہ ہو, طرف قبلہ پہ ہو, اس مسجد کی نماز بالکل درست ہے. اور وہ لوگ جو کمپاس لے کے مساجد میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو 3 ڈگری کا فرق آ رہا ہے اور دیکھو 1 ڈگری کا فرق آ رہا ہے, اس مسجد میں نماز صحیح نہیں ہے, ان لوگوں کے بارے میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے درمیان میں شرنگیزی, فتنہ, فساد اور اتحاد بین المسلمین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اتنی بڑی بات حضرت نے کہی. ضرورت کیا ہے لوگوں کی نمازوں کے اندر خلل ڈالنے کی اور لوگوں کے صاف ستھرے اعمال میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی. کیا اس زمانے میں مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں چیک کی تھی؟ کیا اس زمانے کی مساجد جب بن رہی تھی تو کمپاس موجود تھا؟ ہرگز نہیں. ہاں وہ ذرائع جو ہیں جن ذرائع سے اسلام کے صحابہ نے، اسلام کے تابعین نے، اسلام کے ائمہ نے مسجد کے قبلہ معلوم کرنے کی کوشش فرمائی تھی، مثلا مشرق اور مغرب، مثلا سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا عین استواء میں آ جانا اور غروب ہو جانا، مثلا ستاروں کے ذریعے سے راستے اور اطراف کو معلوم کرنا، ان کے ذریعے سے علماء نے اجازت دی ہے کہ قبلے کا تعین کرنا عین ممکن ہے. لہذا یہ مسئلہ بالکل واضح ہو چکا ہے. اور اس سلسلے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب سمت قبلہ یا قبلہ نما جو کہلاتی ہے، وہ ہر مسلمان کو چاہیے، چھوٹا سا رسالہ ہے، وہ لے لیں اور پڑھ لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سمت قبلہ کے بارے میں کبھی آپ شک کے شکار نہیں ہوں گے. حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک بات کی وضاحت فرمائی ہے، اور انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ 25 ڈگری تک، جو پورا کمپاس ہے ہمارا غالباً وہ 360 ڈگری کا ہے، اور وہ جو آدھا اس کا ہو جاتا ہے وہ 180 ڈگری ہوتا ہے، اس کو کرتے کرتے 25 ڈگری رائٹ 25 ڈگری لیفٹ پہ بھی اگر نماز پڑھ لی جائے تو یہ وہ 25 ڈگری کے درمیان میں جو آپ کو گنجائش دی گئی ہے، یہ وہ گنجائش ہے جس کے ذریعے سے سورج شتا میں اور صیف میں، یعنی سردی میں اور گرمی میں، اپنے غروب کا مقام بدلتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی مسلمان قبلے کی طرف نماز پڑھے تو اس کا قبلہ شطر المسجد الحرام ہونا چاہیے. شطر المسجد الحرام کا مطلب مکہ مکرمہ کے اندر وہ خاص مسجد حرام جہاں اللہ وحدہ لا شریک کا کعبہ مشرفہ موجود ہے، اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ اسلام کا حکم ہے. اور اس مسجد کی طرف رخ کرنے کے لیے شطر طرف ہونا کافی ہے، اور اس طرف رخ کرنے کے لیے علماء کرام نے یہ بات کی اجازت دی ہے کہ تحری کرنا، سوچ کرنا، اپنی عقل کو استعمال کرنا اور جائز طریقوں سے قبلے کی طرف کو معلوم کرنے کے اسباب اپنا لیے جائیں تو پھر وہ قبلہ صحیح قبلہ ہوگا. اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا نہ خواستہ اس زمانے میں ہم جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کا انکار کر رہے ہیں، یا اس زمانے میں ہم کسی وجہ سے بھی اپنے قبلے کو صحیح نہیں سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ آپ جہاں چاہیں آپ جا کے مساجد کو دیکھیے اس قاعدے اور قانون کے مطابق کہ 25 ڈگری لیفٹ اور 25 ڈگری رائٹ میں وہ پورے کے پورے مسجد حرام کے شطر پہ اتریں گے. جو شخص مکہ کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وہ عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز درست ہوگی، ورنہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی. فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اے پیغمبر، ہم نے دیکھا کہ آپ کے دل میں یہ خواہش موجود تھی، کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے تابع ہیں، کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے آباد کیے ہوئے شہر کے باسی ہیں، کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبہ تھا. اور پیغمبر، آپ کی خواہش بھی یہی ہے کہ قبلہ کعبہ ہو جائے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اے پیغمبر، اپنا چہرہ مبارک موڑ لیجئے مسجد حرام کی طرف. یہاں پہ وجہ کہا ہے، چہرہ، رخ نہیں کہا یا جسم نہیں کہا. علماء کرام کہتے ہیں کہ اصل میں جو مناجات ہوتی ہے، جو نماز ہوتی ہے، کسی سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ مواجہے سے ہوتی ہے. اور چہرہ ہی سب کچھ ہے، اور چہرے ہی کی توجہات انسان کی توجہات مانی جاتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے، آپ جب کسی سے ملاقات فرماتے تھے تو اپنا چہرہ مکمل طور پہ اس کی طرف متوجہ فرما لیتے تھے۔ مطلب یہی ہے کہ جب چہرہ آپ کا متوجہ ہے تو باقی جسم کو ہونا ہی ہونا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے پیغمبر ہم آپ کو موڑ رہے ہیں ایسے قبلے کی طرف، ہم قریب آپ اس سے خوش ہو جائیں گے، آپ کی دلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ انبیاء کرام کی دلی خواہشات کو پورا کر لینا یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں ایک احسان ہے۔ یا بنی لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کو اپنے بچوں کو کہا، تم سارے ایک ساتھ گھومتے ہو نظر لگ جائے گی، اے میرے بچوں جب جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، حدیث میں ہے العین حق کو نظر لگتی ہے۔ الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے حکم کے بغیر نہ کوئی کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ حضرت یعقوب نے یہ بطور احتیاط کے کہا تھا، احتیاط بہت ضروری ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شاگردوں نے پوچھا، حضرت جی احتیاط کا کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے فرمایا الاحتیاط فی الامور کلھا واجبہ، زندگی کے ہر شعبے میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ غیر محتاط لا ابالی بے پرواہ ہو جانا یہ مسلمان کے مقامات میں کمی لاتا ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں لاتا ہے۔ اور آج کل کے جو ہمارے، میں اپنی زبان میں ان کو کامچور کہتا ہوں، جو کامچور ہیں کام ان سے ہوتا نہیں ہے، کہتے ہیں ہم نے توکل کیا ہے، اور کام ان سے ہوتا نہیں ہے کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دیں زبردست قسم کا، کام ان سے ہوتا نہیں ہے اور کہتے ہیں جی فلاں دعا ہمیں یاد کرا دیجئے۔ یہ ساری باتیں یہ اسباب کے درجے میں، اللہ کی مشیت کے درجے میں ہیں، اور آپ کو جو اپنی محنت کرنی ہے وہ فرض کے درجے میں ہے۔ اپنا کام پورا نہیں، اپنی کوشش پوری نہیں، اپنا وقت پورا نہیں، دل کام میں نہیں لگ رہا، حاشا وکلا دنیا کا کوئی وظیفہ آ جائے جو وہ کام آپ کو کروا دے۔ اس لیے لازم ہے کہ انسان اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کی پابندی اپنے ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے کرتا رہے۔ یہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کو وضاحت سے سمجھ میں آئے گا۔ وحیثو ما کنتم، اور جہاں آپ لوگ ہوں، فولو وجوہکم شطرہ، آپ کو مسجد حرام کی طرف ہی چہرہ کرنا چاہیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی جا چکی ہے وہ عنقریب یہ بات اچھی طرح جان چکے ہیں کہ یہ قرآن کریم، یہ وحی کا نزول، یہ جبرائیل کا آنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ شریعت اسلامیہ، یہ اس کے پیارے پیارے احکام، یہ سب کے سب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ یہاں پہ آپ غور کریں گے تو فولو وجوہکم شطرہ قرآن کریم میں انہی اسی رکوع کے اندر اندر تین مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تین مرتبہ آیا ہے۔ حالانکہ ایک مرتبہ کہہ دینا کافی ہے کہ آج کے بعد قبلہ بدل گیا ہے اور آج کے بعد حرم شریف کی طرف نماز پڑھنی ہے، لیکن یہ بات قرآن کریم میں اسی سورہ بقرہ کے اندر اندر چند آیات میں تین دفعہ فرمائی گئی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں ان آیات کی جو تطبیق کی ہے، وہی تطبیق امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں کی ہے، اور وہ تطبیق بہت پیاری ہے۔ فرمایا کہ پہلے حکم کا مطلب یہ ہوا، اے پیغمبر آپ مسجد نبوی میں ہوں تو بھی قبلہ مسجد حرام ہی ہوگا، کیونکہ آپ جب مسجد نبوی کی طرف مدینہ آئے تھے تو آپ نے اپنا قبلہ بیت المقدس کی طرف چن لیا تھا۔ اور دوسری مرتبہ کہ اے پیغمبر یہ حکم صرف مدینہ منورہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وحیثو ما کنتم، جہاں کہیں بھی آپ لوگ ہوں گے دنیا کے اندر، جب بھی نماز پڑھی جائے گی تو قبلہ مسجد حرام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور قبلہ ہرگز نہیں ہے. اور جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو جو لوگ خاص قسم کے فسادی شرارتی ہوتے ہیں, رفاع ابن قیس, کعب بن اشرف وغیرہ وغیرہ, انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا اور انہوں نے ایسا شور مچایا کہ معصوم اور غریب مسلمان بھی وہ سوچ میں مجبور ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور ان کے دلوں میں ایک قسم کا عدم اطمینان پایا جا رہا تھا. ان کے لیے دوبارہ کلام آیا کہ اے مسلمانوں لوگوں, تم لوگ بھی غور سے سن لو کہ آج کے بعد مدینہ میں ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو, نماز جو پڑھی جائے گی قبلے کی طرف وہ نماز مسجد حرام کی طرف ہوگی, اس کے علاوہ کسی اور طرف نہیں ہوگی. قرآن کریم کا تکرار ختم ہو گیا, کلام فصیح میں تکرار نہیں ہوتا. عربی کا قاعدہ ہے, پہلا حکم حضر کے لیے ہے, دوسرا حکم سفر کے لیے ہے, اور تیسرا حکم عوام الناس کے لیے ہے. اس لیے اس طرح اگر ان آیات کی تفسیر کر لی جائے تو ان آیات کا ترجمہ بالکل واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہے. اب ذرا آیات پہ غور کیجئے گا. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, یہ دوسری دفعہ آ گیا. اے پیغمبر, آپ کے ساتھی جہاں کہیں بھی ہوں, سفر میں ہوں, حضر میں ہوں, مدینہ میں ہوں, قبا میں ہوں, تبوک میں ہوں, خیبر میں ہوں, حدیبیہ میں ہوں یا طائف میں ہوں, جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے آپ کی نماز قبلے کی طرف ہوگی. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور وہ لوگ جن کو کتابیں دی گئی ہیں, پہلے قرآن کریم میں یہ گزر چکا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی اس میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں موجود تھیں. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے وہ ساری بشارتیں جب سنی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے تھے کہ آیا یہ شخص وہی ہیں یا نہیں ہیں, اور جو دیکھا تو کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا. اور وہ جو مشہور شاعر ہیں امین گیلانی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بھی ایک شعر پڑھا ہے, پوری نعت ہے اور بہت زبردست نعت ہے. سارے نبیوں میں کیوں نہ دھج ہو نرالی ان کی, جو بھی ایک بار انہیں دیکھے وہ دل ہار آئے. اور آگے فرمایا کہ جو بھی بیمار آئے وہ شفایاب ہوئے, جتنے بھی حاجت مند آئے ان کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی جو فرمائی ہے, آسمان کے اوپر زمین کے نیچے ایسی رہنمائی, ایسا شفقت, ایسا پیار, ایسا انسان, ایسے اخلاق کسی نے نہیں دیکھے. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونَ. اے پیغمبر, آپ کے لیے جتنے درجات ہیں کائنات میں کسی اور کے لیے وہ درجات نہیں ہیں. اور آپ اخلاق کی جن عظمتوں پہ فائز ہیں, ان اخلاق کی عظمتوں کو آئندہ آنے والی آخرت تک کے لیے انسان اس سے سیکھے گا اور فائدہ اٹھاتا رہے گا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے کہ تم کہتے ہو کہ مسلمانوں نے قبلہ بدل لیا, غلط کیا, مسلمانوں نے پہلے ادھر قبلہ کیوں کیا. جتنی بھی سازشیں ہیں یہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تمہیں خود پتہ نہیں کہ تمہارا قبلہ صحیح کون سا ہے. آگے تفصیل آ رہی ہے, دیکھیے گا. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ, اور اے پیغمبر, اگر آپ ان کتابیوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئے. انہوں نے چاند ٹکڑے کرنے کی خواہش کی تھی, اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اس کا انجام کیا ہوا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے لگے کہ چاند توڑ دیا انہوں نے, یہ جادوگر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات مانگے گئے, آسمان سے فرشتے آئے وہ آپ کی باڈی گارڈ بنے, اور آسمان سے کتاب آئے ہماری گھروں کے چھتوں پہ نازل ہو, ہمارے گھر سونے کے بن جائیں, ہمارے گھر چاندی کے بن جائیں, ہمارے لیے انگور کے باغات آ جائیں, اس قسم کے الٹے سیدھے مطالبات. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا, حضرت جی زمین سے پانی نکالیے, او تکون لك بيت من زخرف, آپ کا گھر تو ہیرے جواہرات کا ہونا چاہیے تھا, او ترقى في السماء, چاہیے تھا آپ آسمان پہ چڑھتے ہم آپ کو دیکھتے. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ, اور اے پیغمبر جب تک یہ کتاب خدا خود ہمیں نہیں بھیجے گا ہم تمہاری بات نہیں مانتے. قل سبحان ربی, آپ فرمائیے اللہ سے ڈرو, کیا کر رہے ہو, هل كنت الا بشر الرسول, میں تو اللہ کا بندہ اور بشر ہوں. خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کوئی لا املک لکم ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ, میں تمہارے لیے کوئی خیر کوئی شر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير, اور اگر میں غیب دان ہوتا تو دنیا کا ہر خیر میرے پاس ہوتا اور دنیا کے ہر شر سے میں دور رہتا. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف پہنچی ہیں وہ تکالیف اگر پہاڑوں کو پہنچ جاتی وہ پگھل جاتے, جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے. وہ آپ کی زندگی میں آپ کی صاحبزادیوں کے شوہر گرفتار ہوئے ہیں اسلام کی وجہ سے. حدیث شریف میں آتا ہے فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقتا شدیدہ, حضرت کی صاحبزادی زینب نے اپنے شوہر کے چھڑانے کے لیے ہار بھیجا تھا. وہ ہار جو پیغمبر نے دیکھا تو ایسے روئے کہ صحابہ حیران رہ گئے. ابراہیم کے وفات پہ حضرت کتنے غمگین ہوئے ہیں, شعب ابی طالب میں کس کس طرح آپ کے اوپر شدید مشکلات آئی ہیں. مفسرین کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے چمڑا چبایا جاتا تھا, کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی. بخاری شریف میں ہے جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشقہ الایمن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے, آپ کے سیدھی طرف میں چوٹیں آ گئیں, آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی, وہاں سے بیٹھ کے نماز کے تمام مسائل مستمت ہوئے. احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, آپ کے چچا کو آپ کے سامنے شہید کر دیا گیا, ان کا کلیجہ نکال کے کھا لیا گیا, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی حاجت روا ہے, نبی غیب دان ہے, نبی مشکل کشا ہے. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ایمان لے آؤ, یا قریش, یا بنی عبد مناف, یا بنی ہاشم, قولوا لا الہ الا اللہ لا املک لکم من اللہ شیئا, جب تک کلمہ طیبہ نہیں پڑھو گے میں اللہ کے ہاں تمہاری کوئی سفارش نہیں کروں گا. یہ لوگ آئے ہیں جی ابو طالب مسلمان ہو گئے, کہاں سے مسلمان ہو گئے؟ کلمہ طیبہ دکھاؤ کدھر پڑا ہے, اگر ہے تو ہم بھی مانیں, اگر نہیں ہے تو پھر غلط بات کیوں کرتے ہو؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, یہ آیات نازل تب ہوئی ہیں جب ابو طالب مر گئے اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. آج کے زمانے میں لوگ نکلے ہیں اور کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. حق کی بات بیان کرنا ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ اصل اسلام اصل دین وہ قرآن کریم اور حدیث اور فقہ ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے چکروں میں پڑیں گے تو پھر یہی حال ہوگا, کبھی ماتمی جلوس میں نکلو گے اور کبھی جھنڈوں کے جلوس میں نکلو گے, اور بس یہی دین رہ گیا ہے, باقی کوئی دین موجود باقی نہیں رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے. فولی وجہ کا شوئن الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب, اے پیغمبر ان کے اہل کتاب کو آپ چھوڑ دیں, بس جہاں تک ان کو بات سمجھانی تھی بات سمجھا دی گئی ہے, قرآن کریم ان کے سامنے ہے, حدیث شریف ان کے سامنے ہے, صحابہ ان کے سامنے ہیں, بس اتنی تبلیغ اتنا پیغام اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو سمجھ میں آئے. ہاں اگر آپ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام دنیا کی معجزات اور نشانی آپ لے کے آ جائیں, یہ نہیں مانیں گے. وما انت بتابع قبلتهم, اور اے پیغمبر آپ بھی ان کے قبلے کی طرف نہیں جائیں گے. آپ اس لیے نہیں جائیں گے کہ آپ کو حق کا یقین ہے اور وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ وہ شر کا ساتھ دینے کی تہیا کر چکے ہیں. اس لیے لکم دینکم ولی دین کا بھی یہی مطلب ہے کہ تم نے راہ حق پہ آنے کی نیت ہی نہیں کی, کیسے تم پہ تبلیغ کام کرے گی. اور ہم تو اپنے دین کو الحمدللہ 1,001,001,000% صحیح سمجھتے ہیں, تو ہمارا تمہاری طرف آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض, اور یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں. عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا اور یہود کا قبلہ جانب شرقیہ بیت المقدس میں وہ دیوار جو ہے جس دیوار کو آج بھی وہ رگڑتے رہتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں, اس کو وہ اپنا قبلہ کہتے تھے. تو تم دونوں جو اسلام کے خلاف متحد ہو چکے ہو آپس میں تو پہلے طے کر لو کہ ہمارا قبلہ صحیح کون سا ہے. اس میں بھی تمہاری لڑائی ہے, ایک بیت المقدس اور مسجد اقصا کو کہہ رہا ہے اور دوسرا جانب شرطیہ کو کہہ رہا ہے. فرمایا وَلَئِنَ تَبَعْتَ أَهُمْ, اے پیغمبر آپ نے ان کی شرارتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی, اے پیغمبر آپ نے ان کی سازشوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے, بعد اس کے کہ آپ کے پاس قرآن آ چکا ہے, بعد اس کے کہ آپ کے پاس اللہ کے احکام آ چکے ہیں. اِنَّكَ اِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ بِالْفَرْضِ وَالْمَحَالِ, اگر تصور کر لیا جائے کہ اے پیغمبر آپ نے بھی اگر ان کی باتیں مان لی تو آپ اس وقت زیادتی کرنے والے ہوں گے, اس لیے کہ آپ پیغمبر ہیں, آپ تو معصوم ہیں اور پیغمبر سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے, اور اس کے باوجود اگر کوئی ایسا تصور کر لیا جائے. علماء کہتے ہیں خطاب للنبی و تعلیم للامہ, خطاب پیغمبر سے ہے اور تعلیم امت کو مراد ہے, کہ اے امتیوں خاص طور پہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ تمام اعمال, تمام وظیفے, تمام تلاوتیں, تمام نمازیں, ان سب چیزوں میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کا نقطہ لازم ہے. اللہ کی اطاعت پیغمبر فرماتے ہیں اور ان جیسی اطاعت مسلمانوں کو کرنی ہوگی. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن کو ہم نے آسمانی کتابیں پہلے دی تھیں, اے پیغمبر وہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کا نام, آپ کے پتہ, آپ کی طرف, آپ کی صفات, وہ سب ان کو پہلے سے پتا تھی, لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مانتے. جب یہ آیات نازل ہوئی, حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حضرت ہمارے بیٹوں میں تو ہمیں کہیں نہ کہیں شک و شبہ کی ہلکی سی گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن خدا کی قسم آپ پیغمبر مصطفیٰ ہیں, آپ برحق ہیں, اس میں ہمیں کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ اہل کتاب جو حق کا ساتھ دیتے تھے وہ اس طرح حق کا ساتھ دیتے تھے کہ انہوں نے کہا بیٹوں کی پہچان سے بھی زیادہ ہم آپ کے پہچان. یہاں پہ ایک فلسفی سوال ہوتا ہے کہ بچہ ماں باپ کو زیادہ جانتا ہے یا ماں باپ اپنے بچوں کو زیادہ جانتے. علماء کرام نے اس پہ بھی کلام کیا ہے اور فیصلہ فرمایا کہ قرآن کی بات درست ہے, اس لیے کہ ماں باپ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں بڑا کرتے ہیں, اس کی زندگی کا کوئی پہلو, اس کے جسم کا کوئی پہلو ماں باپ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے, جبکہ بچہ اپنے ماں باپ کے کئی زندگی کے پہلوؤں کو نہیں جانتا اور جسم کے کئی اعضاء کو نہیں دیکھ سکتا. اس لیے قرآن کی فصاحت الحمدللہ اپنی جگہ قائم ہے کہ جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. ہمارے یہاں پشتوں میں بھی ایک مثال ہے کہ گھر کے پلے ہوئے بچڑے کے دانت گنے نہیں جاتے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہے اور کتنی عمر ہے اس کی. تو وہی بات ہو گئی کہ گھر کا بچہ جو ہوتا ہے اس کی ہر چیز سامنے ہوتی ہے, اس طرح یہ قرآن کریم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. وہ ان فریقم منہم, لیکن ان میں ایک جماعت ایسی ہے, لیکتمون الحق کا, جو سچی بات کو چھپا رہے ہیں, وہم یعلمون, حالانکہ وہ بات جانتے ہیں. الحق من ربک, اور یہ ساری چیزیں آپ کے رب کی طرف سے سچ ہیں, تحویل قبلہ سچ ہے, اور اے پیغمبر مکہ کی طرف رخ کر لینا یہ آپ کے لیے حق کا پیغام ہے. فلا تکونن من الممترین, اور ہرگز آپ نہ ہوئیے گا شک کرنے والوں میں سے, تردد کرنے والوں میں سے. مزید اطمینان ہے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمانوں نے جب قبلہ کعبہ کی طرف کیا تو مخالفین نے بہت شور مچایا, مخالفین نے بہت زیادہ لان ملامت کی, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کو دوبارہ تاکید فرما دی, اے پیغمبر آپ بالکل اپنے استقلال اور ہمت اور عظمت سے پیچھے نہ ہٹیے گا اور آپ اس سلسلے کو جاری رکھیے گا. فلا تکونن من الممترین, ہرگز آپ اس میں ڈگمگانے والے نہ بنیے گا. ولکل وجہ, اور ہر قوم کے لیے قبلہ ہوتا ہے. حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ولکل وجہ کی جگہ ہے ولکل قبلہ, لیکن علماء کرام فرماتے ہیں جو معروف روایت ہے وہی پڑھنی چاہیے تاکہ مسلمانوں کے درمیان قرآن کریم کے آیات کے بارے میں کوئی شک شبہ نہ ہو. عالم پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کو اس کی تمام تفصیل و تاریخ معلوم ہوتی ہے. عام مسلمان کے سامنے صرف قرآت مشہورہ کی تلاوت ہونی چاہیے, غیر قرآت مشہورہ کی تلاوت سے مشکلات پیدا ہوں گے. وَلِكُلِّ وِجْهَا, اور ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں. یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا مسیحی بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانے، اور یہود وہ جانب شرقیہ دیوار گریہ کو اپنا قبلہ مانے، اور اسلام اس کے لیے بھی قبلہ ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی نیا دین تو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی انوکھی اور اچھوتی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر یہودیوں اور عیسائیوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا دین باقی نہیں رہے گا. اور ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف منہ کرتے ہیں، فاستبقوا الخیرات، پس تم لوگ آگے بڑھو نیکیوں میں. علماء کرام نے اس آیت کے ذیل میں یہ بات نقل کی ہے کہ بال کی کھال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. جی مناظرہ ہو رہا ہے، آمین زور سے کہنا ہے یا آمین آہستہ کہنا ہے؟ مناظرہ ہو رہا ہے، رفع الیدین ہونا چاہیے یا رفع الیدین نہیں ہونا چاہیے؟ مناظرہ ہو رہا ہے، قرات خلف الامام ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آج ہمارا بخاری شریف میں یہ درس تھا، امام العصر آیت من آیات اللہ، الشیخ امام انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے والحق انا، یعنی کہ حق یہ ہے کہ ہماری دین کی بنیاد وہ ان مسائل کے اوپر نہیں ہے. کچھ لوگ فارغ ہیں، ہر ایک کو جا کے پکڑتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوئی اس لیے کہ آپ نے رفع دین نہیں کیا، آپ کی نماز نہیں ہوئی اس لیے کہ امن بالجہر نہیں کیا. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو افضلیت کے مسائل ہیں، یہ تو مختار و غیر مختار کے مسائل ہیں، یہ تو سنت اور سنت نہ ہونے کے مسائل ہیں. وہ کل عندنا جائز، سب کے سب ہمارے نزدیک جائز ضرور ہیں. اور قرات خلف الامام کے بارے میں فرمایا کہ قرات خلف الامام، اصل میں امام جب ہو تو مقتدی امام کی اقتداء کرتا ہے، مقتدی اپنی نماز تو نہیں پڑھتا، اس لیے امام قرات کر رہا ہے. وقراءت الامام لہو قرات، ایک حدیث میں اس طرح بھی موجود ہے کہ جب امام پڑھے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. بہرحال یہ ایک ذیلی مسئلہ ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف بڑھیے. ہماری قوم اور یہ حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں اس وجہ سے کہ فاستبقوا الخیرات ہمارے ہاں صفر ہو چکا ہے. ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھے کچھ کرے میں کیوں کروں، یہ کچھ کرے میں کیوں کروں، اور دیکھتے بھی دیکھتے میں ہمارا شہر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. ہمارے شہر کے امن و امان ختم ہو چکا ہے. خدا کی قسم، نہ ہماری مائیں محفوظ ہیں، نہ ہماری بہنیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں. فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھو. کراچی کے باسی یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد ہمارے سامنے کسی نے اس قسم کی غلط قسم کی حرکت کی، اس کو ہم چوک پہ الٹا لٹکا دیں گے، اس کی کھال اتار دیں گے. خدا کی قسم وہ بھاگ کے دکھائے. پھر حدیث شریف میں آتا ہے جب تمہارے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو پھر تمہارے اندر خوف آ جائے گا، ڈر آ جائے گا، اپنے سائے سے بھی ڈرو گے. صحابہ کرام نہیں ڈرتے تھے، وہ اللہ کی عجیب مخلوق تھی، شیر تھے وہ. حضرت انہوں نے کہا حضرت یہ ڈر کس چیز کا ہوگا؟ فرمایا یہ وہن ہوگا، گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے ڈر آ جاتا ہے، یہ وہ ڈر ہوگا. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، ہمارے مستقبل کے بارے میں خیر کے فیصلے فرمائے. ومن حیث خرجتا، اور اے مسلمان امت، اے امتیوں، اے صحابہ، اے پیغمبر، ایک دفعہ پھر تاکید کے ساتھ آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، ونس اینڈ فار آل، ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ ختم کیا جا رہا ہے. جب بھی آپ نکلیں گے، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، ہمیشہ آپ کا چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے. وانه للحق من ربك، اور بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق تعلیم ہے. وما الله بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے آپ کے ہر عمل سے. ومن حيث خرجت، اور جہاں آپ ہو دنیا میں، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، ہمیشہ آپ کا چہرہ ہونا چاہیے مسجد حرام کی طرف. وحیف ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم لوگ صحابہ کرام تابعین، تم لوگ بھی جہاں کہیں ہو مسجد حرام کی طرف ہی رخ کر لیا کرو. لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کی لان اور ملامتوں سے تمہاری جان چھوٹ جائے. اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ اسلام میں جب انسان آ جاتا ہے اس کی بتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، اس کی بابوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، اس کی اللہ کے سوا لوگوں کی طلب اور اللہ کے سوا لوگوں کے مانگنے سے جان چھوٹ جاتی ہے. اور وہ ایک اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. اللہ کا بندہ جب وہ بنے تو پھر لا يخافون خوفۃ لائم, قرآن کریم میں ہے اللہ کے لیے جو عمل کرے وہ لوگوں کے ڈرانے سے, لوگوں کے دھمکانے سے, لوگوں کے تانے دینے سے اور لوگوں کی طرف سے میٹھی اور سخت بات کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے. الا الذين ظلموا منهم, مگر وہ لوگ جو حد سے آگے بڑھ گئے. آج بھی آپ کو لوگ ملیں گے یہ جی اسلام اچھا دین نہیں ہے, اور جی یہ اسلام خواتین کا حق مارتا ہے, خواتین غریب تو کہیں رہ گئیں, خواتین کے چکر میں معاملات آگے نکل گئے, اور اب بات ہو رہی ہے خواجہ سراؤں کے حقوق کی, اس لیے کہ 24 کروڑ پاکستانی مرد اور خواتین وہ تو ماشاءاللہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, جنت میں رہتے ہیں, تو اب یہ غریب ایک مخلوق رہ گئی ہے, ان کا مسئلہ بھی حل کر دیا جائے. ان الذین ظلموا منہم, مگر وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے حدود سے آگے بڑھتے ہیں, وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر مکانہ, جو چیز جہاں نہیں ہونی چاہیے تھی اور ہے وہ ظلم ہے, ظلم نہیں ہونا چاہیے. فلا تخشوہم, ان لوگوں سے نہ ڈریے, ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے, ان لوگوں سے کیوں آپ لوگ ڈرتے ہیں. وخشونی, مجھ سے ڈرو, مسلمان کو تعلیم ہے. اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ بن جائے, وہ صحابہ وہ افراد جو تیار ہوئے, جنہیں دیکھ کے مشرکین حیران ہوتے تھے کہ یہ نہ ڈرتے ہیں نہ بکتے ہیں نہ یہ دھمکی میں آتے ہیں نہ کسی چیز کی ان کو پرواہ ہے, جان ہتیلی میں رکھ کے گھومتے ہیں. اللہ کے لیے جو انسان اپنی نظر اپنا ارادہ کر لے, ڈاکٹر اقبال بھی کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ایسی ایسی مشکلات ایسی ایسی آفات اہل حق پہ آئی ہیں, علماء پہ آئی ہیں. عبداللہ ابن المبارک ایک شعر پڑھتے تھے, یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعبو, حرمین میں بیٹھ کے عبادت کرنے والے اگر اس طرف نظر دوڑائی مشرق کی طرف مغرب کی طرف تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں تو کھیل رہا ہوں, اصل قربانیاں تو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. آپ کے سامنے خبر آ جاتی ہے کہ مسلمان غریب نے گائیں ذبح کی, اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے. مسلمان نے کوئی ایسا کام کر لیا جو عام معاشرے میں کوئی ایسی بات نہیں مانی جاتی, لیکن وہاں پہ ایسے ایسے ظلم کیے جا رہے ہیں. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اتنی گندی قوم سے الگ ہو گئے, اور ہمارے بڑوں نے جو دو قومی نظریہ پیش کیا تھا, خدا کی قسم یہ نظریہ بہت بڑا نظریہ تھا, لیکن اس نظریے کو اب سنبھالنا ہے, اور وہ سنبھالنے کے لیے جو تمام سلسلے ہیں وہ بظاہر ہم سے آگے پیچھے ہو گئے. اور فرمایا فلا تخشونی واخشوہم ولأتم نعمتی علیکم, اور تاکہ میں تم پہ اپنی نعمت پوری کر دوں. میں نے تم پہ نعمتیں کیا کی ہیں, اسلام دیا ہے, میں نے تم پہ نعمت کیا کی ہے. ابھی آگے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا, پیغمبر بھیجا ہے میں نے تم کو, انسانیت سکھائی ہے میں نے تم کو, رشتہ داریاں سکھائی ہیں میں نے تم کو, تمیز سکھائی ہے میں نے تمہیں, عبادت کا ڈھنگ سکھایا ہے میں نے تمہیں, طہارت سکھا دی میں نے تمہیں, لباس کی پاکی سکھا دی. دنیا کی ہر نعمت اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے, اور انسان کو ہمیشہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. فرمایا ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون, اور اس تمام سلسلے کا خلاصہ یہ ہے تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا, جیسے میں نے تم میں ایک رسول بھیجا تھا. منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ وہ قرآن بھی تم پہ پڑھتے ہیں, وہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں, وہ حکمت بھی بیان کرتے ہیں. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور تمہیں وہ کچھ انہوں نے سکھا دیا جو تم ہرگز نہیں جانتے تھے. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم کس نے سکھائے؟ اللہ نے سکھائے. ہمارے ہاں شریعت مطہرہ میں جو محدثین کی سند ہوتی ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل علیہ السلام عن اللہ تعالی عز و جل, یہ پوری سند ہوتی ہے. یہ جو استاذ بیٹھ کے حدیث پڑھاتا ہے اس کی حدیث کی سند کی انتہا اللہ وحدہ لا شریک کے سند پہ جا کے ہوتی ہے. اس لیے والے فرمایا تمہیں وہ کچھ ہم نے سکھا دیا جو تم لوگ ہرگز نہیں جانتے تھے. فذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، وشکرو لی اور میری قدردانی کرو، ولا تکفرون اور ناشکری ہرگز نہ کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ذکر کسے کہتے ہیں؟ وانزلنا الیک الذکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ذکر کہا ہے. ذکر کسے کہتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، یہ ذکر ہے. ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کلمہ طیبہ ذکر ہے. واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے، قرآن کی تلاوت کو بھی ذکر کہا گیا ہے، استغفار کو بھی ذکر کہا گیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذکر کہتے ہیں یاد کو. اور ڈاکٹر صاحب، یاد دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی. اس لیے ذکر، او جی بڑی خانقاہوں میں ذکر کی مجلس ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ذکر کرتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن ذرا اس بات پہ بھی توجہ ڈال لی جائے کہ یہ ذکر بس زبان تک ہی ہے یا نیچے اتر رہا ہے. یہ ہے اصل وہ معاملہ، اس کو دیکھنا ضروری ہے. خانقاہ والوں کے لیے بھی ایک تسلی موجود ہے. کہتے ہیں کہ شیخ ابو عثمان نہدی سے کسی نے کہا کہ حضرت ذکر کرتا ہوں لیکن ذکر سے زبان میں حلاوت محسوس ہوتی ہے، دل میں خشیت محسوس نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرت ابو عثمان نہدی سے کسی نے پوچھا کہ ذکر تو ہو رہا ہے لیکن ذکر زبان سے مزہ آ رہا ہے، دل سے نہیں آ رہا. شیخ ابو عثمان نے فرمایا، تم خدا کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے اعضاء میں سے ایک عضو کو اپنی اطاعت کے لیے قبول کر لیا ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جب زبان سے بھی اللہ کا ہے اور مزہ ہے تو بس مبارک ہو، یہ آپ کا کام شروع ہو گیا ہے اللہ کی یاد کا. ذکر کس طرح ہونا چاہیے؟ فرمایا، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو یاد کرو عاجزی سے اور آہستگی سے. اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب ایک مسجد میں گئے اور لوگوں نے وہاں زور زور سے نعرے لگائے ذکر کے، عبداللہ ابن عمر ناراض ہو گئے اور فرمایا، اخرجوا عن مسجد ھذا المبتدئ، نکلو یہاں سے، نماز بھی یہاں پہ نہیں پڑھیں گے. تو جو اللہ اللہ جو آہستہ کہنا تھا اس کو زور سے کہنے والا بدعتی بن جاتا ہے. تو اپنی طرف سے درود بنانے والے اور اپنی طرف سے دین بنانے والے، وہ کس دنیا میں بدعتی نہیں مانے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے اور مسلمانوں کو کامل عقل دے دے. اور اسی طرح وہ روایت انشاءاللہ کل جمعے پہ اس پہ بات کریں گے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد کرے کہ ایک وائل ابن حجر نے یا کسی صحابی نے دعا میں وبنبی کا کی جگہ وبرسول کا کہا تھا، پیغمبر ناراض ہو گئے، فرمایا نہیں، میں نے تمہیں وبنبی کا سکھایا تھا. اور یہاں پہ تو اللہ جانے آوے کا آوا ہی بدلا ہوا ہے، تعلیمات ہی بدل گئی ہیں، اسلام کا شکل و صورت بدل گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ دین ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ ذکر وہ آداب کے ساتھ بہت بڑی عبادت ہے. اور ذکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کا قلب اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو. اور جب قلب متوجہ ہو تو وہ قلب تلاوت میں بھی متوجہ ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، ذکر ہو رہا ہے. وہ قلب نماز میں بھی متوجہ ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، ذکر ہو رہا ہے. جب حدیث آپ پڑھیں گے، اللہ کی یاد آپ کے ذہن میں ہوگی، ذکر ہو رہا ہے. جب آپ دین کی بات بیان کریں گے، جب آپ مسلمانوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے اور اللہ کی یاد ہوگی، تو اس کا خاص فائدہ سنیے گا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جب بہت مشکلات ہوں گی، وہاں اللہ تعالیٰ سات قسم کے بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اس میں ایک آدمی وہ ہے، ذکر اللہ خالیا، اللہ کو یاد کیا اکیلے میں، دکھانے کے لیے نہیں، او جی آج فلاں مجلس ہونے والی ہے اور رقت آمیز دعا ہوگی، پہلے سے لکھا ہوتا ہے اشتہار میں، مولوی صاحب کو رقت آج آنی ہے کیونکہ اشتہار میں لکھ دیا گیا ہے. اس طرح نہیں، بلکہ دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے یاد کیا جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. اس آدمی کو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں عرش کے نیچے جگہ دوں گا. یہ ہے وہ ذکر. انشاءاللہ تعالی ذکر کے بارے میں کچھ مزید تفصیل ہے، وہ بھی کر لیں گے. اب بس یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت ذنون مصری نے غالباً کہا تھا کہ مجھے اللہ کب یاد کرتے ہیں مجھے پتا ہے. اپنے شاگردوں سے انہوں نے کہا کہ جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے مجھے وہ وقت پتا ہے. شاگرد بڑے حیران ہو گئے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آیت انہوں نے پڑھی فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی جب میں ذکر کرتا ہوں تو اللہ مجھے یاد کرتا ہے. اس طرح انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ مسئلہ سمجھایا تھا. وشکرولی، اور اللہ کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے. علماء کہتے ہیں فمن لم یطع اللہ، جس کسی نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، لم یذکر ہو، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ ان کفر صلاته وتسبیحه، اگرچہ اس کی نماز اور اس کی تسبیح بہت زیادہ ہو، لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو یہ ذکر نہیں کرتا. پتہ چلا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ ذکر بھی کرے گا. اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بھی اپنی تفسیر میں پیش کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی اطاعت کرے باقی اعمال اس کے اتنے زیادہ نہ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ہر عمل کا اجر دے گا. اور جو شخص اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اور خوب نمازیں پڑھتا ہے اور خوب ذکر و تسبیح کرتا ہے، تب بھی اس کے وہ اعمال اس کے کسی کام کے نہیں ہیں. یہ باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں نے دعاؤں کا کہا ہے، خصوصاً بہت سارے لوگ بیمار ہیں یا کاروبار کی تنگی میں ہیں یا مشکلات میں ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور کر دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ما شاء الله لا قوه الا بالله، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.